امت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
ایک قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا. دوران سفر ایک مسافر کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور اس کے گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا، قافلہ آگے نکل گیا. اب ہر طرف سنسان جنگل ہے، نہایتی بے مائیگی اور یاس کی کیفیت اس پر طاری ہوئی. اور جب انسان ہر طرف سے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنا محبوب ترین جو آتا ہوتا ہے وہ یاد آ ہی جاتا ہے. چنانچہ جب ہر طرف سے بے کسی چھا گئی تو اس کو مدینے کے سرور بے کسوں کے یاور حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آئی. مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، درود شریف پڑھنے لگا، دلی دل میں استغاثہ کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام جنگل بیابان میں نہایتی قسم پرسی کے عالم میں آپ کی امداد کا منتظر پڑا. درد مندوں کے سرحانے آئیے، ہم غریبوں کے سرحانے آئیے، ملتجی ہوں میں عرب کے چاند سے، اپنے رب کے چاند سے. مغربی گوشوں سے نکلی ہے شفق، زردیے خورشید سے ہے رنگ فقط. ظلمتیں شب کی غضب ڈھانے لگیں، کالی کالی بدلیاں چھانے لگیں. اس طرح وہ گویا دلی دل میں استغاثہ کر رہا ہے. اتنے میں دور سے دھول کے بادل اٹھتے نظر آئے. جب دھول کے بادل چھٹے تو تین سا سوار نمودار ہوئے، قریب آئے، چہرے چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن ہیں، اور یہ تینوں نورانی بزرگ بالکل قریب آ گئے اور اپنے اپنے گھوڑے سے نزول فرمایا. ایک بزرگ جو تھے ان میں وہ ادھیڑ عمر کے نظر آ رہے تھے، دو خوبرو نوجوان تھے. نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا اور کہا، اے مسافر کیا بات ہے، تیرے چہرے پر کیوں افسردگی چھائی ہوئی ہے، کیوں پریشان ہے؟ رو کر عرض کیا، اے نورانی چہرے والے، کیسا حسین و دلربا تیرا چہرہ ہے. میں مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، اس عالم مسافرت میں میرا گھوڑا زخمی ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، قافلے سے بچھڑا ہوا ہوں. نگاہ کرم فرمائیے، تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ علی جا ہے، یہ رہا. گھوڑے کے پاس اس نوجوان کو لے گیا. اس نوجوان نے ایک بار درود شریف پڑھا اور اس گھوڑے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر دم کیا. درود پاک پڑھ کر دم کرنا تھا کہ وہ گھوڑا بالکل تندرست ہو گیا. وہ نوجوان واپس ہوا اور وہ تینوں بزرگ جانے لگے. مسافر کی خوشی کے مارے حالت عجیب ہو رہی تھی، وہ لپک کر آگے آیا اور اس بزرگ کا دامن تھاما، شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض گزار ہوا، علی جا آپ نے بڑا کرم فرمایا کہ مجھ غریب الوطن مسافر کی مدد فرمائی، اب جاتے جاتے اپنا تعارف ہی کرا دیتے. وہ بزرگ مسکرائے، لبائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، سبحان اللہ، تو نے ابھی تک ہمیں نہیں پہچانا، ابھی تو تم ہم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، ابھی تو تم ہمیں یاد کر رہے تھے، ہم تمہارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العال القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کسی نے سچ تو کہا ہے کہ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں. اور میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اللہم صلی وسلم تبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. آج شب عاشورہ ہے الحمدللہ، تو بیان شروع کرنے سے پہلے برکت کے لیے دو تین شعر میں حضرت سیدنا مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش کرتا ہوں. باغ جنت کے ہیں بہرے، مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدرا خانے اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، خشک ہو کر خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو کر خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، اور خوب رو دولا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بیرے مدرہ خانے اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت.
اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد المعدل الجود والکرم والی کرام ابن الکریم و صحبہ اکرام و بارک وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، آج شب عاشورہ ہے، دراصل اس کا نام بعد میں عاشورہ ہو گیا، اس کا اصل نام پہلے آش نورہ تھا، پھر نون بیچ میں سے مطلب گرا دیا گیا اور اب وہ عاشورہ مشہور ہو گیا. آش نورا منے نور والا عیش، عیش نور. عاشورا بڑی اہمیت کا حامل ہے اور شروع سے مطلب یعنی کہ عاشورا چلا رہا ہے. سن 61 ہجری میں جو واقعہ ہوا، بہرحال وہ بہت زیادہ اب تازہ ہوا ہے، ورنہ عاشورا حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا والے صلات و السلام اسی عاشورے کے روز فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات پائے تھے. عاشورے ہی کے دن حضرت سیدنا نور علیہ نبینا والے صلات و السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی. اس کے علاوہ بے شمار واقعات جو ہیں وہ مطلب عاشورے کے ساتھ وابستہ ہیں. بہرحال یہ کہ ہم اس دن میں خاص کر اہل بیت اطہار کی یادگار مناتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ اہل بیت اطہار پر جو مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے تھے، تو ہم دعوت اسلامی والے بھی عاشورہ مناتے ہیں. ہمارے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا طریقہ اپنایا جائے جو ان کی زندگی کا مقصد رہا. امام عالی مقام نے اپنا سر کیوں کٹوایا؟ کیا اقتدار کی ضرورت تھی؟ کرسی چاہیے تھی انہیں؟ کرسی تو انہیں ملی بھی تھی، بلکہ انہیں کرسی کی ضرورت نہیں، کیا تھی؟ یہ تو بنے بنائے مطلب سردار ہیں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جس کو جنت کی سرداری ان کے نانا جان نے دے دی ہو اس نے یزید سے کرسی کے لیے تھوڑی کوئی جنگ کرنی تھی. نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شجر اسلام کی آبیاری
اپنے پسینے مبارکہ بلکہ خون سے کی تھی. اس شجر کو نہیں نہیں اس گلستان کو خزاں نے اپنا شکار بنانا چاہا تھا. نانا جان کے دین کا نقشہ دشمن بگاڑنے پر آیا تھا تو نواسا رسول اس کی حفاظت کے لیے شمشیر بکف ہو کر میدان میں تشریف لائے. آپ کے سامنے جو تو بہرحال اس کی یادگار اسی طرح منائی جائے جو ان کے شاہ نشان ہے. جس اسلام کی خاطر یہ مارکہ کربلا واقع ہوا تو اسی اسلام کی خدمت کر کے اس کی یاد تازہ کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. تو الحمدللہ ہم دعوت اسلامی والے ان عاشورے کے دنوں میں مطلب یہ کہ خرافات سے بچنے کے ساتھ ساتھ خصوصاً روزے رکھا کرتے ہیں. جیسے آج 9 تاریخ تو ہمارے بے شمار اسلامی بھائیوں نے اس یاد میں روزہ رکھا تھا. کل عاشورہ ہے الحمدللہ بے شمار اسلامی بھائی کل بھی روزہ رکھیں گے. اور دعوت اسلامی والے کہہ کر میں ایک مطلب دینے کے ایسے ہی عرض کر رہا ہوں ورنہ ہماری کوئی ممبر شپ نہیں ہے. آپ بھی دعوت اسلامی والے تو مقصد عرض کرنے کا یہ کہ دعوت اسلامی یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ بھی روزہ رکھیے اور عاشورے کے روز روزہ رکھنا سنت بھی ہے. یہودی روزہ رکھتے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رکھتے ہو؟ عرض کیا کہ محرم یہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے دشمن فرعون اور اس کے ساتھی دریا نیل میں ڈوب مرے تھے تو اس کی خوشی میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا دن روزہ رکھ کر مناتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. پھر آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو اور فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ مشابہت یعنی نقل نہ ہو جائے. تو اب ہمیں 9 اور 10 کی تاریخ جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے یا 10 اور 11 نویں اور دسویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا ہے. آج جس نے رکھا تھا وہ کل رکھ لے, جس نے آج نہیں رکھا وہ کل اور پرسوں رکھ لے. تو میں امید رکھوں آپ سے انشاءاللہ روزہ رکھو بیڑا ہی پار ہو جائے گا اور نیت یہ کر لو کہ اس کا ثواب شہداء کربلا کو پہنچے ان دونوں روزوں کا ثواب. ٹھیک ہے اسال ثواب کے لیے آپ بے شک شربت بھی لٹاؤ لنگر بھی لٹاؤ اس کا کوئی منع نہیں ہے, لیکن یہ کہ بھوک اور پیاس کی یاد کے لیے آپ مطلب بھوکے پیاسے رہو گے جب ہی پتا چلے گا کہ ان کو کس قدر پیاس لگی ہوگی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تپتا ہوا صحرا کربلا کی دھرتی جو تھی وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی. سخت گرمیوں کا دن 3 دن کی بھوک اور پیاس اور سامنے تلواریں لہرا رہی ہیں نیزے اٹھے ہوئے ہیں تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں اور آنکھوں کے سامنے بھرا گھر لوٹا جا رہا ہے. یہ تو ان کا ہی دل تھا جنہوں نے یہ برداشت کیا تھا. ہم لوگ کو اگر بھوکے پیاسے رہے تو یہ پنکھے چل رہے, ہم نے کون سا جا کر تلوار پکڑ کے لڑائی کرنی ہے؟ کون سی 3 دن کی بھوک اور پیاس. دوبارہ سبھی لوگ پر ایک شعر میں پڑھتا ہوں, اس میں لکھا ہوتا پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی. تو میں نے تھوڑی سی میں یہ ترمیم کی اپنے طور پر, پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی. پانی پی کر پیاس کہاں سے یاد آئے گی؟ پیاسے رہو گے تو یاد آئے گی کہ پیاس کسے کہتے ہیں. آپ بے شک پانی پیو پلاؤ شربت پلاؤ لنگر لٹاؤ, لیکن 9 تاریخ کو مغرب کے بعد آپ لنگر لٹاؤ ساری رات لٹاؤ, کس نے منع کیا؟ عاشورے کی رات ہے, آج خوب کھاؤ پیو اور کھلاؤ پلاؤ لنگر لٹاؤ ان کے نام کا ان کے اسال ثواب کے لیے کر. پھر دن میں بے شک آپ نہ کھاؤ, آپ افطار کراؤ شہیدوں کی یاد میں جنہوں نے روزہ رکھا آپ کو کسی نے روکا. الحمدللہ ایک طرف یزید پلید کا مسلح لشکر تھا, کہتے 22,000 کا وہ لشکر جرار تھا, تو دوسری طرف امام علی مقام امام عرش مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگر پیوند مرتضی جگر گوشہ فاطمہ مظلوم کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا وہ لشکر نہیں تھا, باقاعدہ فوج کا کوئی دستہ نہیں تھا, نہ وہ لڑنے کی نیت سے اپنے گھر سے چلے تھے, بلکہ
کل 72 افراد پر یہ ایک قافلہ تھا، جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی تھیں، اور علی اصغر تو 6 مہینے کے ننے مننے بچے تھے. اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں کوئی 6 مہینے کے بچے کو نہیں لے جاتا، تو لڑنے کے لیے تو غیر ہی تھے. اور ان کے ظلم کی انتہا تو اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا، اور پھر جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر جو پیاس سے بیتاب تھے ان کو اٹھا کر دشمنوں کے پاس لے گئے، اور ان سے مطلب علی اصغر کے لیے پانی مانگا کہ مجھے پانی مت پلاؤ، میرے ہاتھ میں بھی مت دو، تم شاید سمجھو گے میں پی لوں گا، اپنے ہی ہاتھ سے اس بچے کے حلق میں ٹپکا دو، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا، اس 6 ماہ منے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. اور پانی پی کر یہ یقیناً اتنا طاقتور نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے، یہ تو بیٹھ بھی نہیں سکتا، 6 مہینے کا بچہ ہے، اس پر ہی کچھ ترس کر دو. یہ سب اہتمام حجت کے لیے ہو رہا تھا، تاکہ کوئی کل قیامت میں یہ نہ کہے، یزید یہ نہ کہے کہ یا اللہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ شیر خار بھی بچے تھے. ورنہ امام علی مقام حکم دیں، اگر حکم دیں تو نہر فرات اپنی جگہ سے چل کر میرے آقا امام حسین کے قدموں پر لوٹنے لگ جائے. آؤ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ کی اولاد میں سے میرے آقا میرے مولا سیدنا غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی نے جب پانی لینے سے منع کیا کہ یہ لوگ اپوتر ہیں، معاذ اللہ، اگر جو ہمارا تالاب ہے پاک تالاب اس کو یہ لوگ خراب کرتے ہیں، لہذا ان کو منع کر دیا جائے کہ یہ پانی نہیں بھریں گے. خواجہ غریب نواز کو جلال آیا، انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس کوزے سے پانی لے آؤ. تو جب اس خادم نے کوزہ بھرا تو سارا تالاب کوزے میں آ گیا، یہ واقعہ آپ کو پتا ہے. اور پھر ان لوگوں نے منتیں کی اور پھر غریب نواز نے وہ کوزہ اس میں ڈلوا دیا، پھر تالاب بھر گیا. تو امام علی مقام کی کئی پشتوں کے بعد پیدا ہونے والا ایک ان کا شہزادہ تو پورے انا ساگر کو اپنے کوزے میں بند کر سکتا ہے، تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نانا فرش کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے، جنت کا بھی مالک ہے، سیر و بر کا بھی مالک ہے، خشک و تر کا بھی مالک ہے، کیا وہ نہر فرات کو حکم نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا تھا. بلکہ جن کے نانا کی دعاؤں کا یہ حال ہے کہ اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا دلہن من کے نکلی، دعا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن کی دعا کی یہ حالت ہو، کیا وہ دعا نہیں کر سکتے تھے کہ یا اللہ حسین سے امتحان نہ لے؟ نہیں، امتحان تو دیتے، طلبہ رات رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں اور امتحان ضرور دیتے ہیں، زبردستی دیتے ہیں. کیوں؟ کہ جانتے ہیں کہ امتحان دیں گے تو سند ملے گی. تو یہ بھی بابا امتحان دے رہے تھے، بڑی سند ان کو ملنی تھی، ورنہ آج ان کا ذکر شاید اس اہتمام سے کہاں ہوتا. آج ان کی یاد میں اتنی سبھی نے کون لگاتا، ان کی یاد میں اتنا لنگر کون لٹاتا. یہ امتحان تھا اور بڑی ان کو سند ملی، سید الشہداء کی سند ملی. تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی دعا مانگی تو یہ نہیں مانگی کہ یا اللہ میرے شہزاد حسین سے امتحان نہ لے اور کربلا کی جو بلا ان پر نازل ہونے والی ہے اس کو تو دفع کر دے. آپ کو پتا تھا، آپ کو معلوم ہے، جب یہ چھوٹے سے تھے تو ان کی گردن کو چوم رہے تھے، آپ نے سنی ہوگی رواج، ان کے گلے کو بوسا دے رہے تھے، امام حسن کے منہ کو بوسا دے رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کو زہر پلایا جائے، زہر منہ سے پلایا جائے گا، جب منہ کو چوم رہے تھے. اور میرا یہ شہزادہ دشت کربلا میں غربت اور بے کسی کے عالم میں دوکار کی آسا شہید کیا جائے گا، اس کے گلے پر خنجر چلایا جائے گا، اس لیے آپ اس کے گلے کو چومیں. آپ کو سب پتا،
پھر بھی آپ نے دعا مانگی تو یہ نہیں مانگی کہ یا اللہ اس کی گردن نہ کٹے، بلکہ یہ دعا مانگی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما. صبر کہ جو مرد ہوتا ہے وہ میدان سے نہیں بھاگتا، اسی طرح وہ طالب علم جس کو اپنا سبق یاد ہوتا ہے، جس نے امتحان کی فل تیاری کی ہوتی ہے، وہ تو منتظر ہوتا ہے کب پرچہ شروع ہوتا ہے، وہ امتحان سے جی نہیں چڑھاتا. اور جو اکھڑ ہوتا ہے، پڑھنے میں کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، وہ امتحان سے بھاگتا ہے کہ ذرا دو چار اور ہنگامے ہو جائیں تو اپنا امتحان ڈیلے ہو جائے، وہ بھاگ. تو امام علی مقام امتحان سے نہیں بھاگ رہے تھے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ فلسفہ شہادت پر غور کیجئے. میں آپ کو کربلا کے تفصیلی واقعات سنانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ آپ سنتے رہتے. میں آپ کو اس کا جو فلسفہ ہے، یہ شہادت کیوں ہوئی، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ غور فرمائیے ایسا کیوں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کوئی پرسی کی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا نقشہ دشمن بگاڑ رہا تھا. اس لیے آپ دشمن کے سامنے آئے تاکہ اسلام، شجر اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کریں اور شجر اسلام ہرا بھرا رہے. پیارے اسلامی بھائیو، مگر آج کیا ہو رہا؟ وہ امام حسین جس نے تین دن تین راتوں کی بھوک، تین دن اور تین راتوں کی بھوک و پیاس کے باوجود، زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود، دشمن کے نرغے کے باوجود، جب دوپہر کا وقت آیا تو جب معلومات کی کہ نانا جان کی امت نے نماز پڑھ لی ہے اور میں نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ نے اسی نماز کی خاطر، کیونکہ آپ بہت زخمی تھے، وضو کا کوئی انتظام نہیں تھا، ناممکن تھا وضو، بالکل اضطراری حالت تھی، لیکن اس وقت بھی آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. سجدہ اسے کہتے ہیں. تو اے حسینیت کے علمبرداروں، اے امام علی مقام کے چاہنے والوں، آپ کے آقا امام علی مقام نے تلواروں کے سائے میں خون سے وضو کر کے، گویا خون سے وضو کر کے، تپتے ہوئے صحرا میں، دشمنوں کے نرغے میں سجدہ کیا. لیکن آپ پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے، ہم پر، آپ پر. وہ تلواروں کے سائے میں سجدہ کریں، ہم اور آپ، سر پر پنکھا پھر رہا ہے، دھوپ نہیں چھتوں کا سایہ بھی ہے، کوئی دشمن ارد گرد نہیں، سارے دوست جمع ہیں، کوئی زخم ہمیں نہیں آیا ہوا، بالکل صحیح و سالم ہے. اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ہم سے نہیں جھکا جاتا، ہم سے سجدہ نہیں ہوتا. کس قدر افسوس کی یہ بات ہے، ہم کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ماننا تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو مانتے ہیں اس کی باتیں بھی مانیں، ورنہ خالی ماننے سے آپ بتائیے کہ مسئلہ کیسے حل ہو. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں کہ اللہ ہے، لیکن میں اس پر ایمان نہیں لاتا، میں تو اپنی قوم سے ڈرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تو ہو ہی نہیں. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک اپنے مزار پرانوار میں اس وقت بے قرار نہیں ہو جاتی ہوگی جب امام حسین کے ماننے والے فجر کی اذان ہو رہی ہے، مساجد میں جماعت ہو رہی ہے، اور یہ اوندھے پڑے سو رہے ہیں؟ کیا امام علی مقام کی روح بے قرار نہیں ہو جاتی ہوگی کہ جس اسلام کی خاطر آپ نے اپنا ہرا بھرا کنبہ لٹا دیا اور آپ نے اپنے خون سے جس شجر اسلام کی آگ جاری فرمائی، آج پھر وہ شجر اسلام خزاں کا شکار نظر نہیں آ رہا، آج پھر شعائر اسلام کو مٹانے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسلامی ملک میں رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، شعائر اسلام پر کوئی حرف نہیں آ رہا، یہ کراچی سے آنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں میرے بھائیوں، میں 2.5 سال پہلے تقریباً رجب المرجب میں بغداد شریف حاضر ہوا تھا مرشد کے پاس، حضور غوث پاک کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو حیرت ہوگی، حیرت بارہ حیرت، کہ جب ہم ایئرپورٹ پر مسجد میں، ایئرپورٹ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہاں لکھا ہوا تھا ہذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، قرآن عظیم بھی رکھے ہوئے تھے، قالین بھی بچھے ہوئے تھے، وہ مسجد ہی تھی، یہ بتا رہا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا، اس مسجد کی چھت میں اسپیکر لگا ہوا تھا اور گانے بج رہے تھے، خدا کی قسم یہ حالت۔ اور نماز، میں سمجھتا ہوں یہ مسلمان کی بہت بڑی نشانی ہے نماز، کافر اور مومن میں نماز بین فرق ہے، روشن فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان ایک بار ایک بندے کے پیچھے ہو لیا، مسافر کی شکل میں، کہ میں بھی مسافر ہوں، دونوں سفر کرتے ہیں، صبح سے شام تک وہ چلتا رہا۔ اس مسافر نے جو مسلمان تھا، نہ فجر پڑی نہ زہر، پانچوں نمازیں اس نے گول کر دی۔ تو شیطان نے کہا کہ بھائی اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اگر کیوں جی، تم یار آدھے راستے میں میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو، یہ تو وفاداری نہ ہوئی۔ تو اس نے کہا جو مسافر کے روپ میں تھا کہ بات یہ کہ میں ہوں شیطان، وہ تیرے پیچھے چلا تھا کہ شاید میں تجھے کوئی مطلب الٹا سیدھا کر دوں، بھیکا دوں، برباد کر دوں، لیکن بابا تو تو میرا بھی باپ نکلا، میں نے صرف ایک سجدہ وہ بھی آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، تو میرے گلے میں لعنت کا توک ڈال دیا گیا، لعنتی الی یوم الدین، آخرت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گلے میں لعنت کا توک پہنا دیا گیا، اور تو نے ایک سجدہ کیا، پانچ نمازیں وہ بھی خدا کی چھوڑ دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر کوئی بہت بڑی آفت آ جائے، بہت بڑی لعنتیں اترنا شروع ہو جائے اور میں بھی تیرے ساتھ پھنس جاؤں۔ دیکھا آپ نے، نماز، وہی نماز آج کون پڑھتا ہے، کون پڑھتا ہے؟ پڑھتے بھی ہیں تو فرصت ملتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں جی، موقع ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لی جاگ گئے تو پڑھ لی، سستی ہوئی نہیں چستی ہوئی، موڈ ہوا تو پڑھ لیتے، ورنہ کون پڑھتا۔ ہاں دکان اگر آدھا گھنٹہ آپ کی آپ نے لیٹ کھولی کبھی جا کر، تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، جب دوسری دکانوں پر گاہک دیکھتے ہیں نا، میرے گاہک چلے گئے، مارے گئے، ہائے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا، آج یار وہ فلاں آ گیا، اس نے گھر پہ آ کر تنگ کر دیا اور آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا، میرے دو تین گاہک چلے گئے۔ آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن خدا کے لیے سوچئے، کبھی آپ کی جماعت نکل گئی یا نماز قضا ہو گئی، آپ کو افسوس ہوا کہ مجھے نماز میں کیوں تاخیر ہوئی؟ نماز کی اہمیت دل میں ہوتی تو افسوس ہوتا نا، بدقسمتی سے اہمیت کہاں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نہ نماز کی اہمیت ہے ہمارے مسلمان بھائیوں میں بظاہر عملی طور پر، نہ روزے کی، نہ اور کسی نے کی، شعائر اسلام ہر دھڑ مٹ رہے، ایک شعار اسلام ہر مسلمان کے چہرے پر، مرد مسلمان کے چہرے پر اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، یہ بھی شاعر نشانی ہے، مسلمان کی ایک علامت ہے، مسلمان کا ایک بیس ہے، بیس جیسے فوجیوں کے یونیفارم ہوتے ہیں، ایئر فورس والوں کے الگ یونیفارم ہوتے ہیں، نیوی والوں کے الگ ہوتے ہیں، اور آرمی والوں کے الگ ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف ملوں کے الگ الگ یونیفارم ہوتے ہیں، ڈریس۔ تو مسلمانوں کی بھی ایک مخصوص وردی ہے، ایک مخصوص ڈریس ہے، اور اس کا بھی ایک بیس ہے، جیسے داڑھی یہ سمجھ لو اس کا بیس ہے۔ اگر کوئی فوجی اپنی وردی کے بغیر چلا جائے تو ظاہر افسران اس سے خوش نہیں ہوں گے، تو اسی طرح مسلمان بھی ظاہر ہے کہ اپنی وردی اگر اتار دے گا، اپنا بیز اتار دے گا، تو اس کا افسر کیسے خوش ہوگا؟ تو افسروں کا بھی افسر ہے، وہ تو نبیوں کا بھی افسر ہے، اللہ کی تمام مخلوق کا وہ افسر ہے، وہ ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ تو میرے بھائیوں آپ خود سوچئے، آج شب عاشورہ ہے، آج ہم عظیم شہیدوں کی عظمت والی یادگار منا رہے ہیں، تو ہم انہی کی قربانیوں، انہی کی عظیم قربانیوں کو اس طرح پائمال کریں گے تو وہ کیسے خوش ہوں. انہوں نے قربانی اسلام کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے دی تھی، ورنہ یزید نے کوئی خدا کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں خدا ہوں مجھے سجدہ کرو، اس نے اسلام کا نقشہ ہی تو بگاڑا تھا، پھر بھی امام علی مقام دیکھیے میدان میں. اور بات اتنی تھی کہ یزید نے کہا کہ بیعت کرو، آپ نے فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو میرے نانا جان کے راستے سے ہٹ گیا ہے. میرے بھائیو آج کیا ہو رہا، آج گھر گھر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم ہٹے ہوئے نہیں ہیں. آج ایک گھر مجھے لا کر دکھا دو، ایک گھر جس میں امام حسین کے نانا جان کی سنتوں کا راج ہو، ایک گھر دے، ایک گھر ایسا دکھا دو جس کا بچہ بچہ سنتوں کا آئینہ دار ہو، نمازوں کا پابند ہو، گھر کی ہر خاتون پردہ نشین ہو. آپ نہیں بتا سکتے، جس کے گھر میں ٹی وی نہ ہو، جس کے گھر میں گانے نہ بجتے ہوں، جس کے گھر میں وی سی آر نہ ہو، جس کے گھر والے فلمیں نہ دیکھتے ہوں، گالیاں نہ بجتے ہوں، بے جا غصہ نہ کرتے ہوں، دل نہ دکھاتے ہوں، کسی کا مال نہ دباتے ہوں، ماں باپ کو نہ ستاتے ہوں، اولاد کو سنتوں سے نہ روکتے ہوں، بتا دو ایسا گھر آج نہیں. تو آج گھر گھر میں امام علی مقام کی روح کو، معذرت کے ساتھ بڑا سخت جملہ ہے، آج ہر گھر میں امام علی مقام کی روح کو رنجیدہ کیا جا رہا ہے اور کسی کا دل نہیں لرستا. ایک تو حسینیت کے وہ عاشق تھے کہ حضرت سیدنا سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ عاشورے کا دن تھا، کربلا کا وہ خونی منظر تصور میں ان کی نگاہوں میں پھر گیا کہ آج وہ دن ہے، آج وہ وقت ہے کہ آج کے دن سنے 61 ہجری میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں علی کے لال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے کسی میں شہید کر دیے گئے تھے. ان کا گھر ان کی نگاہوں کے سامنے لوٹا گیا تھا، ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی تھی، عابد بیمار کو بھی ستایا گیا تھا، سیدہ زینب کو بھی تڑپایا گیا تھا، بی بی سکینہ کو رلایا گیا تھا. وہ منظر یاد کر کے سال تصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور تمنا کرنے لگے، اے کاش میں سنے 61 ہجری میں پیدا ہو چکا ہوتا، اے کاش میں بھی کربلا میں جاتا اور امام حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دیتا. اس کے بعد جب سہل تستری رات سوئے تو امام علی مقام امام حسین کے نانا جان خواب میں تشریف لائے. وہ تھی امام علی مقام سے محبت، وہ تھی تڑپ، وہ تھا جذبہ، وہ تھا ولولہ. تو آج حسینیت کسی گھر میں نظر نہیں آتی، حسینیت کسی گھر میں نظر نہیں آتی. نماز پڑھنا حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ چہرے پر داڑھی سجانا یہ حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ حلال روزی کمانا یہ حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج ہر گھر میں کہتا ہوں کہ مظلوم شہیدوں کو ہم ایزا تو دے رہے ہیں لیکن ان کا دل خوش نہیں کر پا رہے. ایمان سے بتائیے کہ امام علی مقام جس کو ہم اتنا چاہتے ہیں، مانتے ہیں ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا جب ہمیں نمازوں کے وقت گپے لڑاتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، جب نمازوں کے وقت ہمیں ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتا ہوا پاتے ہوں گے، جب نمازوں کے وقت ہمیں وی سی آر پر فلمیں دیکھتا ہوا ملاحظہ کرتے ہوں گے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ بتائیے کہ امام علی مقام کی روح کس قدر بے قرار ہوتی ہوگی اور کس قدر آپ ناراض ہوتے ہوں گے. آؤ میں تمہیں اللہ کا سچا کلام سناتا ہوں کہ جو اللہ تعالی کی یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. چنانچہ پیارے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. آج میرے بھائیوں یزیدیت کے بادل ہر طرف منڈلا رہے ہیں جو اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہیں, اور مسلمان ایک پرستیوں میں پڑ گیا. اس کو کوسمیٹکس چاہیے, اس کو فلمیں چاہیے, اس کو عیاشیوں کے اڈے چاہیے, تو پھر سود پر لون لینی پڑے گی, جائیں گے کہاں؟ ہم چاہتے ہیں کہ عملی طور پر حسینیت کا اظہار ہو جائے اور عملی طور پر یزیدیت کو پیروں تلے رون دیا جائے, یہ ہم چاہتے ہیں. لیکن مسلمان اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ تعاون کریں گے؟ کریں گے. آپ سمجھیں گے ابھی میں کہوں گا کہ چلو جی تھوڑا تھوڑا چندہ دے کر تعاون کرو تاکہ ہم پشاور تک سفر جاری رکھیں. نہ نہ پیسے نہیں چاہیے. آپ دو گے تو کل سنا ہوگے کہ بےچارے غریب لوگ ہیں تو تھوڑا تھوڑا چندہ کرتے ہیں, ہم ہی لوگ دیتے ہیں اور بےچارے تبلیغ کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا حسین کا نانا ہمیں دیتا ہے, یہ تقسیم کرتا ہم لیتے ہیں. خود فرماتے اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے ہلتی نیو جماتے یہ ہے جلتی جان بجھاتے یہ ہے ٹوٹی آگ بندھاتے یہ ہے روتی آنکھ ہساتے یہ ہے انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہے نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کے بلاتے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے اپنے بھرم سے ہم ہنکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے رافع نافع شافع دافع ساری کثرت پاتے یہ ہے رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے. پیارے اسلامی بھائیوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تعاون کے معنی میں آپ سے چندہ نہیں مانگوں گا, آپ تعاون کر رہے ہیں مجھے چندہ دیں, ان کی تقسیم سے ساری کائنات کو مل رہا ہے. ارے میرے مدینے کی تو شان یہ ہے دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہم ہی کہ نہیں ریزہ خار مدینہ. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. جاؤ جا کر دیکھ لو ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے. وہ تو سب کو دے رہے ہیں سب کو نبھا رہے ہیں, دعوت اسلامی والوں کو وہی کھلا رہے ہیں الحمدللہ. میرا مطلب یہ تھا کہ حسینیت کو زندہ کرو, اور کس طرح کرو گے؟ نماز ادا کرنا حسینیت ہے کہ امام علی مقام نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا ہے. اس مقبول سجدے کے میری نسلیں بھی قربان جائیں. ایسا سجدہ کیا کہ ایسا سجدہ اب کوئی نہیں کر سکتا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, کہتی تھی زمینیں کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل, اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آؤ ہم بھی حسینیت کو زندہ کریں. چنانچہ میں آپ کو اللہ کا سچا کلام سنا رہا تھا کہ مہربانی کر کے اس سے پہلے حسینیت کو آپ زندہ کر لو, اپنے وجود میں زندہ کر لو, اپنے گھروں میں حسینیت کے پرچم لہرا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدیت کے امڑتے ہوئے کالے بادل آپ کی قبر کو اور آپ کی آخرت کو سیاہ کر ڈالیں. چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے, اور میں نے کنز الایمان شریف کا ترجمہ آپ کے سامنے ادا کرنا ہے. کنز الایمان شریف یہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ. آپ قرآن شریف کا ترجمہ ضرور لیں مگر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ہی کا لیں کہ یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے کہ ایک عاشق رسول کی قلم سے نکلا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے, وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. جب سیلاب آ جاتا ہے, کبھی کوئی پٹاخہ پھوٹ جاتا ہے, بم پھوٹ جاتا ہے, تو ذرا قوم ڈر جاتی ہے, مسجدوں میں آ جاتی ہے, تکلیف آ جاتی ہے. لیکن کہیں ایسا عذاب نہ آ جائے کہ جس کے بعد اٹھنا ہی نصیب نہ ہو, کوئی ایسا بم نہ پھٹ جائے کہ پھر لاش کے بھی پتہ نہ چلے پرخچے اڑ جائیں, تو پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو, سر تسلیم خم کر دو کہ پروردگار جو تو حکم کرے گا وہی کریں گے. تو نے کہا نماز پڑھیں گے, روزہ رکھو تو رکھیں گے, زکات دو تو دیں گے, بدنگاہی مت کرو تو نہیں کریں گے, داڑھی مت کٹاؤ تو نہیں کٹائیں گے. تیرا حکم ہے وہی مانیں گے, اگر تیرا حکم نہیں مانیں گے اور اگر تو ناراض ہو گیا عذاب آ گیا تو کیا کریں گے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی. اچھی سے اچھی اچھی سچی کیا اتاری گئی؟ کتاب. کون سی کتاب؟ وہی نا جس کو جزدان میں بند کر کے رکھا ہوا اندر. کبھی کبھی محبت آتی ہے تو یوں اٹھایا, چوما, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا, سینے سے لگایا, پھر ادھر سے اوپر رکھ دیا, ہے نا. ایسا کرنا گناہ نہیں ہے. فاروق اعظم اور عثمان غنی کی سنت ہے, وہ قرآن شریف کو چومتے تھے. پہلے چمڑوں پر لکھا ہوتا تھا تو وہ قرآن شریف کی آیات کو چومتے تھے. چومنا سنت صحابہ الحمدللہ علیہم الرضوان. لیکن صرف چومنے کے لیے قرآن نہیں آیا. اللہ تو یہ فرما رہا ہے واتبعوا, اور اس کی پیروی کرو. کس کی؟ احسن ما انزل الیکم من ربکم, جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی. پیروی کرو, صرف چومو نہیں, چومو بے شک, چومو بھی اور پیروی بھی کرو, اس کے احکام کو مانو. اگر کب تک مانو؟ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے, ہے نا, اچانک بم پھٹ جائے, اچانک دریاؤں کا بند ٹوٹ جائے سیلاب میں مویشی اور تم بھی کہیں نہ تن جاؤ, خدا نہ خواستہ کوئی عذاب اچانک آ جائے تو تمہیں خبر نہ ہو, ظاہر ہے ایسی آفت نہیں آتی, خبر کیا ہوتی ہے نا, تو مسلمان ہو جو پہلے سے بالکل ریڈی اور تیار, ہر وقت جب بھی موت آئے تو بالکل تیار ہو. الموت تحفۃ المؤمن, کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے, اس تحفے کی تحفے کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو. لیکن نمازی ہوگا تو تیار ہوگا, نیک ہوگا پرہیزگار ہوگا تو تیار ہوگا, باقی اگر گناہگار ہوگا فلمیں دیکھتا ہوگا ڈرامے دیکھتا ہوگا وہ تو ڈرے گا کہ ہاں دعوت اسلامی والے حدیث تو سناتے رہتے ہیں کہ جو اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرے گا اس کی آنکھوں کو آگ سے بھرا جائے گا. تو میں تو ٹی وی پر ڈراما دیکھتا ہوں, میں تو فلم دیکھتا ہوں, تو میں کیوں مروں جلدی جلدی, مجھے کیوں جلدی موت ہے, میری آنکھوں میں تو آگ بھر دی جائے گی, میرے کانوں میں کہیں پگھلا کر سیسا نہ ڈال دیا جائے, میں تو گانے سنتا ہوں, ہے نا. تو مومن جو ہے مومن کامل وہ مطلب موت کے لیے منتظر ہے, اس لیے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. ارے قبر, قبر تو مومن کے لیے معراج کا سما باندھ دیتی ہے, کیوں جی قبر میں محبوب کی زیارت ہوتی ہے نا. پھر تو جو مومن ہے وہ تو منتظر ہے, جو عاشق رسول ہے سر پہ زلفے ہیں امامہ شریف ہے, چہرے پر سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی ہے, سنت کا لباس ہے, نمازوں کا پابند ہے, مدینے کا مستانہ ہے, مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ ہے, وہ تو کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. دیوانہ منتظر ہے کہ جلدی قبر میں پہنچوں سرکار کے قدموں میں لوٹوں. تو جو اسے کافروں جیسی شکل بناتا ہے وہ کب انتظار کرے گا کہ میں قبر میں جاؤں اور سرکار مجھے سینے سے لگائیں گے, اس کو تو خوف آئے گا کہ جب قبر میں سرکار آئیں گے تو میں قدموں میں کیسے گروں گا, میں تو نگاہیں کیسے اٹھاؤں گا, کہیں یہ سرکار یہ نہ فرما دے کہ کیا میرا ارشاد تو نے نہیں سنا تھا, کہ داڑھی بڑھاؤ تم میرے غلاموں جیسی شکلیں نہیں رکھتے ہو, کیا تمہیں یہ پتا نہیں تھا من تشبہ بقوم فہو منہم, میرا ارشاد تھا میرا ارشاد ہے کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہے انہی میں سے. تو پیارے بھائیو پھر کیا کرو گے, تو دیوانے بنو دیوانے, ایسے دیوانے بن جاؤ, ایسے دیوانے بن جاؤ کہ جب قبر میں پہنچو, جب قبر میں پہنچو اور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ نظر آئے تو جھوم جھوم کر کہنے لگو آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت, آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت قبر میں, اے فرشتوں نہ آنا میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. اور سرکار جب جلوہ دکھا کر تشریف لے جانے لگے تو قدموں پر لوٹ کر رو رو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی, کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی, ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں. تو میرے پیارے صحیح بھائیوں بس اللہ کے کلام پر عمل کرو کہ جب عذاب آ جائے اور اچانک آ جائے اور خبر بھی نہ ہو جیسے قرآن کہہ رہا تو پھر کوئی کہے, لوگ کہتے نا ہائے ہائے پتا نہیں تھا, جیسے کہ ہماری کراچی میں ایک واقعہ ہوا, ایک نوجوان سال بھر تک اجتماع میں آتا رہا, سال بھر تک اجتماع میں آتا رہا, داڑھی بھی سجا لی اس نے پابندی سے اجتماع میں آتا, کیا اس کو مطلب بری صحبت ملی اس نے داڑھی کٹوا دی, رات اجتماع میں نہیں آیا جو میرا تو گزارے بھی, اور پھر دن کو وہ گیا ہاکس میں تفریح کرنے کے لیے, کیونکہ ایک جمعرات تو ملتان میں اجتماع تھا ان دنوں کی بات کر رہا ہوں, دوسری جمعرات گلزار بھی پھر ہم لوگ آ گئے تھے, گلزار بھی میں اجتماع تو ہوا تھا لیکن وہ نہیں آیا, ملتان والی جمعرات بھی کینسل کی ملتان بھی نہیں آیا, اور جناب والا تو وہ ہاکس میں چلا گیا 20-22 سال کا نوجوان, داڑھی بھی کٹا دی
اور بیچارہ ڈوب کر مر گیا. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو ہم تعزیت کے لیے گئے تو بڑے بھائی نے کہا کہ ملتان شریف میں ہم نے اس کو نہیں آنے دیا, ہم کو اس کی تکلیف کا بڑا احساس تھا, گرمی وغیرہ بہت تھی نا ملتان, تو ہم نے نہیں آنے دیا کہ بہت تکلیف ہے, یہ بیچارہ کہاں تکلیف اٹھاؤ, ہم اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. بس ہماری تقدیر پھوٹ گئی تھی کہ ہم نے اس کو ہوکس بے جانے دیا. پھر اب افسوس کر رہا ہے بیچارہ کہ ہاں میں نے ہوکس بے کیوں جانے دیا کہ بیچارہ ڈوب کر مر گیا. اللہ اس کی بخشش فرمائے. ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ مرنے سے پہلے 15 دن پہلے اس نے داڑھی منڈائی پھر موت آ گئی. تو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی سوچ رہے ہو کہ میں پھر رکھ لوں گا, ذرا 2-4 مہینے کے بعد فلاں مسئلہ ہو جائے پھر رکھ دوں گا, ایسا نہ ہو آپ کی موت کا مسئلہ ہو جائے, ہے نا. ایسے مطلب یہ نہیں سوچا کرو. جب آپ کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے تو بولے کل نہیں آج ہو جائے, کوئی نہیں کہتا کہ نئے سال سے نوکری لگوا لینا, ابھی تو میں بے روزگاری پھرتا ہوں, نہیں کوئی بھی نہیں, مجھے کل ہی نوکری پر لگا دو آج ہی لگا دو. اور جب داڑھی کے بعد جی حج کر کے رکھیں گے جی, اور رمضان شریف میں رکھیں گے جی, ابھی ذرا وہ مسئلہ حل ہو جائے پھر رکھیں گے. نیکی میں آپ یوں کرتے ہو تو موت آ جاتی ہے. بھائی کتنوں کی موت سے آ گئی جو سوچتے ہی رہ گئے جمعے سے جی نماز شروع کریں گے. اور ایک صاحب نے کہا تھا جمعے سے نماز شروع کریں گے, بیچارہ بدھ کو ہارٹ فیل ہو گیا, میں نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا. جمعے کو نماز پڑھیں گے اس نے ہمارے دوستوں کا سمجھایا تو جمعے سے شروع کریں گے, تو بدھ کو مر گیا بیچارہ. تو بھائی زندگی ہے کیا بھروسہ. تو میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جلدی جلدی جلدی, ورنہ کیا ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے تو تمہیں خبر نہ ہو. تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت الا ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, کہ کہیں کوئی جان یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر, ان قصوروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی, ہائے افسوس ان قصوروں پر, ان گناہوں پر کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, میں نے رمضان کا روزہ قضا کر دیا, میں فلمیں دیکھتا رہا, میں گالیاں بکتا رہا, ماں باپ کا دل دکھاتا رہا, اپنی اولاد کو سنتوں سے ہٹاتا رہا, ماں باپ بھی تو پھنسیں گے جو روکتے ہیں سنتوں سے. پھر مت کہنا جب عذاب آ جائے, پھر کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی, اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا. آج تو ہنسی آتی ہے, داڑھی والے پر ہنسی آتی ہے, امامے والے کو دیکھ کر مذاق سوجتی ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ پھنس جاؤ گے جب عذاب آ جائے گا. میرے بھائیو پھر مت کہنا, پھر مت کہنا خبر نہیں تھی. آج بتا دیتا ہوں, حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا, وہ رونا ایمان سے بہت برا ہوگا. آج رو لو, اپنے گناہوں پر آنسو بہا لو, اپنے قصوروں پر خطاؤں پر آنسو بہا لو, اللہ کے خوف سے رو لو, اس کے حبیب میں اشک باری کر لو. کل کا رونا بہت خطرناک ہو. او تقول لو وعدانی لکم تو من المتقین, یا کہے عذاب دیکھ کر, یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں گھر والوں میں ہوتا. جی اللہ توفیق دے گا, جی دعا کرو اللہ توفیق دے گا تو جی 80ویں نماز پڑھیں گے, اور جی دعا کرو توفیق ملی تو ہم بھی داڑھی رکھیں گے, اجی دعا کرو کل توفیق ملی تو دکان کھولیں گے, اجی دعا کرو کل جو توفیق ملی تو وہ سودا تو ہوا پڑا ہے 2-2.5 ہزار کا توڑ ہے, توفیق ملی جائیں گے, ورنہ ٹھیک ہے دیکھیں. کوئی نہیں کہتا, کوئی نہیں کہتا. جب دکانداری صبح 10 بجے شروع ہوتی ہے تو 9 بجے علی گڑھ کا تالا جو لگا اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہو. ویسے قرآن کبھی نہیں کھولتے ہو لیکن دکان میں برکت ہو جائے گی یاسین شریف کھول کے بیٹھ جاتے ہو, ہے نا. یہی ہے نا, برکت چاہیے, برکت نوٹوں میں برکت, نیکیوں میں برکت کسی کو نہیں چاہیے. میں نہیں کہتا دکان پہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ چینل دوسرا ہے, سوچ دوسری. سوچ نوٹوں میں برکت ہے جو سراسر مصیبت ہے. جب کوئی درہم چھپ کر تیار ہوتا نا, یہ ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا, جب بھی کوئی نوٹ چھپ کر تیار ہوتی ہے شیطان اس کو چومتا ہے, آج ہر لوگ بھی چنتے ہیں، جب کوئی گھاٹ لگ جاتا نا کر کے رکھ دیتے تیجوری، نوٹ کو چنتے ہیں. تو یہ تو شیطان نے بہرحال چوما تھا، وہ چومتا ہے. جب بھی کسی درہم کو مور لگتی ہے، دینار کو مور لگتی ہے، بزرگ کہتے تو وہ تو ان دنوں درہم دینار تھے، اب نوٹ ڈالر جو بھی کہو پونڈ، اب نام بدلنے جا رہے. تو شیطان اس کو چومتا، چوم کر کہتا ہے، کیا کہتا بتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ ساڈا غلام ہے. نوٹ سے سبھی محبت کرتے ہیں، اب میں کہہ دوں کہ وہ شیطان کے غلام ہے تو کوئی ناراض ہو کر اٹھ کر چلا جائے گا. وہ تو بزرگ کہتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے بابا. اب میں کچھ نہیں کہتا، کہہ کر کچھ نہیں کہتا. دیکھا نا میں بزرگ کا کون نقل کر دیا تو اپنی جان چھوڑی. ٹھیک ہے نا، میں سچی بات ہے کہ واقعی مطلب یہ کہ جو مال سے محبت کرتا ہے وہ شیطان کا غلام، ادنا سیوک، خادم، غلام. اور یہ سب نوٹوں کی کشش اور نوٹوں کی آفت ہے جو آج مسلمان تباہ اور برباد ہو گئے. ہر وقت مال چاہیے، مال ہر ایک چاہتا ہے کہ راتوں رات 5 لاکھ کا بانڈ لگ جائے، لکھ پتی بن جاؤ جی. پہلے لوگ مانگتے تھے 56 کروڑ کی چوتھائی کی دعا. تو ایک بار ایسے ذکر نکلا تو کسی نے کہا بابا اب وہ دعا بدل چکی ہے، وہ پرانی بات ہے کہ 56 کروڑ کی چوتھائی مانگتے ہیں، اب تو ہم لوگ 56 کروڑ کی سوائی مانگتے ہیں. قوم سیانی ہو گئی، 10-20 ہزار کا بون لگ گیا تو آپ کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہو گئی. یہ نعمت نہیں، بہت بڑی آزمائش ہے. ہم پھنس جاتے، آپ کے پاس رقم زیادہ ہوگی، آپ نے کون سا یہاں جامع مسجد میں چندہ دے دینا ہے، آپ نے کہا مطلب مدرسے میں کچھ دے دینا ہے، آپ نے تو مطلب VCR اٹھا کر لا دینا ہے. اللہ معافی دے، آپ اچھے لوگ ہیں، میرا انداز ہے کہیں آپ بولے نہیں کہ بابا ہم تو VCR نہیں دیکھتے، ہمیں کہہ رہا ہے تو میرا ایک انداز ہے آپ اچھے آدمی بس، اور جو دیکھتا ہے وہ توبہ کر کے اٹھتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي قوه فاكون من المحسنين. یا کہیں جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. دیکھو میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے. یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. تو عذاب دیکھنے کے بعد واپسی نہیں ملتی، مرنے کے بعد واپسی نہیں ملتی. تو اے میرے بھائیو، اے بے نمازیو، اے شرابیو، اے زانیو، اے سود کا لین دین کرنے والے، اے رشوت کا لین دین کرنے والے، اے فلمیں دیکھنے والے، اے ڈرامے دیکھنے والے، اے ماں باپ کو ستانے والے، اے ماں باپ کا دل دکھانے والے، اے اپنی اولاد کو سنتوں سے روکنے والے، اے حرام روزی کمانے والے، اے سینما گھر چلانے والے، اے بددیانتی کرنے والے، اے ملاوٹ کرنے والوں، اے دھوکہ دینے والوں، اے گالیاں بکنے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، اے وعدہ خلافی کرنے والوں، اے دنیا کی محبت میں مست رہنے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، اے رات دن برائیوں میں مصروف رہنے والوں، اے حقوق العباد تلف کرنے والوں. غور سے سن لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے، او تقول حین تر العذاب، یا کہے جب عذاب دیکھے، لو انری قوتا فاکون من المسرین، کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نے کیا کروں. تو اے بے نمازیو، واپسی نہیں ملے گی کہ پھر نماز پڑھو گے. اے داڑھی منڈانے والو، اے کافروں جیسی صورت بنانے والو، مرنے کے بعد واپسی نہیں ملے گی کہ پھر داڑھی بڑھ جائے گی آپ کی. اے جوا اور شراب کے شائقین، واپسی نہیں ملے گی کہ نہیں نہیں جی آپ شراب کی بوتل توڑتے ہیں، اب میں عشق مصطفیٰ پیتے ہیں، پھر عشق مصطفیٰ کی شراب نہیں ملے گی. ابھی پی لو، ابھی ہاں ابھی پی لو. دعوت اسلامی والے جام بھر بھر کے تقسیم کرتے ہیں، پی لو. کسی دیوانے نے کہا ہے، میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، عشق مصطفیٰ کی شراب پی کر اے کاش یہاں مست رہتے، جھومتے. دیکھو نا دیوانے مستی تو ہوتے ہیں، ان کو کوئی مطلب یعنی کہ دنیا کے گناہوں سے واسطہ نہیں ہوتا. ہاں وہ حلال روزی کے مخالف نہیں ہوتے، حلال روزی کماتے ہیں، ہم بھی کماتے ہیں، میں بھیک نہیں مانگتا، آپ سے نظرانے تھوڑی لیتا. یہ کہ وہ مست رہتے، سنتوں میں مزداری بھی ہے، زلفے بھی، امامہ بھی ہے، کوئی مطلب مذاق اڑاتا ہے, کوئی تھپتی کستا ہے, کوئی گالی نکالتا ہے, کوئی ملا کہتا ہے, کوئی کچھ. لیکن مدینے کے مستانے یاد مدینہ میں گم اپنے راستے پر اپنی دھن میں چلے جا رہے. ٹھیک ہے, تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, مدینے کے مستانے بن جاؤ. میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے, سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. اے کاش, اے کاش, اے کاش, اے کاش. تو میرے پیارے بھائیو ابھی سمجھ جاؤ, بعد میں نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی, بعد میں آپ جوا اور شراب سے توبہ نہیں کر سکو گے مرنے کے بعد, گالیاں بکنے سے پھر توبہ نہیں کر سکو گے, پھر یہ نہیں کہہ سکو گے کہ یا اللہ اب موقع دے دے, اب جاتا ہوں گھر, پھر نہیں ملے گا, ابھی کر لو جو کرنا, ابھی فلمیں ڈرامے ختم. یا اللہ اب بھیج دے, داڑھی بھی رکھوں گا, زلفے بھی رکھوں گا, امامہ شریف 24 گھنٹے پہنوں گا, نہ پھر نہیں, ابھی موقع ہے, ابھی موقع ہے, پھر موقع نہیں ملے گا. دیکھو میں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے او تقول حين ترى العذاب لو ان لي قوة فاكون من المحسنين, یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نے کیا کر لوں, تو یوں تصور کر لو کہ گویا ہمیں نئی واپسی ملی, نئی زندگی ملی. آج سے ہمت کرو حسینیت کے ماننے والوں, آج سے طے کر لو کہ جب ہمارا پیارا حسین, ہمارا لاڈلا حسین, ہماری عقیدت کا مرکز حسین, دشمنوں کے نرغے میں, تلواروں کے سائے میں سجدہ ریز ہو سکتا ہے, تو ہم اتنے بھی نالائق اور بدبخت نہیں ہیں کہ ہم ٹھنڈے پنکھے کے نیچے حسین کے پروردگار کو سجدہ کرنے سے گریز کریں. کیوں جی, یہ طے ہوا. کربلا والوں کے اس عظیم تحریک کو کہ جو انہوں نے مطلب اپنی جان قربان کر دی, اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج سے طے کر لو کہ ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ کیا ہے اس سجدے کی برکت سے آج سے طے کرتے. آج کا نام کا غلام نام کیا جی, غلام حسین, نماز ایک نہیں پڑھنا, نام کیا جی, غلام حسین, روزہ ایک نہیں رکھنا, گالیاں بکنی, داڑھی کٹانی. حسین نے گردن کٹائی تو غلام حسین داڑھی کٹا دیتا ہے, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گردن ضرور کٹائی مگر اپنی داڑھی مبارک چہرے پر سجائی. تو حسینیت کے ماننے والوں, امام حسین کی روح کو بھی خوش کر دو, ہر شہید و اسیر کی روح کو خوش کر دو, اور امام حسین کے نارا جان رحمت عالمیان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک روح کو بھی خوش کر دو کہ آج سے حسینیت کی یاد میں, کربلا والوں کے ایصال ثواب کی نیت سے آج سے میں نے یہ طے کیا کہ شیطان کی محبت کی نشانی داڑھی منڈانا تھا, اور امام حسین اور ان کے نانا جان کی محبت کی نشانی داڑھی بڑھانا ہے, اس لیے میں نے بھی یہ طے کیا کہ شیطان کی نشانی کو 3 طلاق اور مصطفیٰ اور امام حسین کی نشانی آج چہرے پر آئی, اور ہم نے آج سے یہ محبت کی نشانی سونی سونی داڑھی سجائی. ماشاءاللہ, کم از کم ایک مٹھی رکھیے, یعنی اتنی شیطان ہے نا, آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا اپنے آپ کو, ہیرو کھینچ رہا آپ کو کہ چلو چلو کھشکشی, تو آؤ چلو, اس نے منع تو نہیں کیا تھا کھشکشی, تو اس کا ہم نے پھر گریبان پکڑ لیا شیطان کا, داڑھی بڑھانا ہے اور پوری داڑھی بڑھانا ہے, اور انگریز یا فرانسیسی ان کا شعار جو ہے وہ داڑھی چھوٹی رکھنا, اگر رکھتے بھی ہیں تو کھشکشی رکھتے ہیں, فیشن والی رکھتے ہیں, تو صاحب فیشن والی نہیں رکھو بلکہ سونے دی سنت والی رکھو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ہے نا, کم از کم ایک اٹھتی, اور ادھر سے نہیں اپنا اوپر سے. مجھے ایک دوست اگر یا کراچی میں, اس کی داڑھی ذرا چھوٹی تھی, میں نے کہا جی داڑھی بڑھا لو, تو اس نے کہا جی پوری تو یہاں اوپر سے نہ پی مدرت اوپر سے, تو میں نے کہا ذرا اور اونچے کر لو, اپنے ہونٹ تک لے جاؤ, تو میں نے کہا مسئلہ حل نہیں, ختم ہی ہو جائے گا. تو جی وہ یہ اوپر سے ناپنا, تو یہ تھوڑی کہلاتی ہے, تھوڑی, یہ داڑھی نہیں کہلاتی, تھوڑی ہے. داڑھی تو بال کو کہتے ہیں, کہ داڑھی منڈے کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی آدھی نہیں تو چوتھائی داڑھی تو اس کی ہے بےچارے کی, اس نے کوئی ٹھڈی تھوڑی کٹا دی, ہڈی تو نہیں کٹا دی, بال کاٹتے نا تو بالوں کو ہی داڑھی کہتے ہیں, کیا خیال ہے. داڑھی منڈا پھر کیوں کہتے ہیں, جس نے داڑھی صاف کرا دی وہ ایک بھی بال نہیں چھوڑو, داڑھی منڈا, ٹھیک ہے نا. تو داڑھی تو بالوں کو ہی کہتے ہیں جو لٹک رہے,
تو یہ نیچے جو لٹک رہے ہیں بالکل گلے کی طرف دباؤ اور گردن طرف لے جاؤ اور پھر یہ پورے بال پکڑ لو. ہڈی پر انگلی بھی نہیں رہے, کوئی انگلی کا ناخن بھی نہیں رہے, بالکل نیچے جو بال ہیں ان کو پکڑو. اب یہ مٹھی سے گزر گئے, بے شک اس کو کاٹ دو, کون منع کرتا ہے, بے شک کاٹو, بلکہ مٹھی سے بڑھ گئے ان کو کاٹنا تو سنت بھی ہے, بعض فقہائے کرام میں لکھا ہے. ٹھیک ہے نا, بہرحال رکھو تو مصطفیٰ کی پسند کی رکھو, رکھو تو میرے آقا امام حسین کی پسند کی رکھو, رضی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ تعالیٰ. یہ ہو گیا تیر, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا بھیا, جمعرات کو اشاعتوں بعد اجتماع ہوتا ہے, دس جمعرات کی آپ نیت کر لیں کہ کربلا والوں کے اصال ثواب کی نیت سے اپنے اپنے علاقے کے جو اجتماع ہیں, خانے وال والے یہاں کا کر لیں, دوسرے شہروں سے ملتان والے بھی آئے, دوسرے بھی آئے ہوں گے ادھر ادھر کی مطلب مضافات سے, تو وہ بھی نیت کر لیں کہ اپنے اپنے اجتماع میں جہاں جہاں اجتماع ہوتے ہیں دس دس اجتماع ہم ضرور انشاءاللہ جا کر شرکت کریں گے. پکی بات, ماشاء اللہ. اچھا جی, کچھ بونس بھی دو گے مجھے, اگر ایک بونس میں بڑھا دو تو میرے گیارہویں والے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت بھی قائم ہو جائے, اور گیارہ کا جب گھڑی کا کانٹا چلتا ہے تو بارہ تک جاتا ہے, تو ایک مزید بھی بونس میں دے دو تاکہ مطلب بارہ ہو جائے, ہے نا, تو دس بھی آ گئے بارہ میں اور گیارہ بھی آ گئے اور بارہ ہو گئے, تو دو جو میرا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھوا تھا مجھے, آپ بونس میں مجھے دو اور دے دو, اور اس طرح مطلب ان شاء اللہ بارہ اجتماع ضرور اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ.
خدمت یا